الرحمن الرحيم نحمده ونسلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد تكبر کی گیارہویں علامت جن علماء کی ان کے علوم و فنون کی وجہ سے شہرت ہو جاتی ہے اور وہ بڑے عالم کے نام سے مشہور ہوتے ہیں ان سے اگر کوئی نماز روزہ کا خصوصاً حج کا مسئلہ پوچھے تو خواہ یاد ہو یا نہ ہو وہ ضرور اس کا جواب اپنی عقل سے بلا تکلف دے دیتے ہیں. ان کو یہ کہنا بہت گراں ہوتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم, کسی اور سے پوچھ لو.
اس کا مطلب یہ ہے ایک شخص بحیثیت عالم کے کسی خاص شعبے میں معروف ہو جاتا ہے کہ بہت بڑے محدث ہیں, بہت بڑے مفسر ہیں, تو حدیث میں بہت اونچا درجہ ہے ان کا, تفسیر میں بہت اونچا درجہ ہے, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ یہ وہ کام بھی کر سکتے ہیں جو ایک مفتی کر سکتا ہے. تو سارے مسائل مستحضر نہیں ہوتے. تو اگر ان سے کوئی پوچھے کہ نماز میں ایسا ہو جائے تو انہیں معلوم نہیں ہوتا ہے, پھر بھی سوچ کر کے جواب دے دینے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا نہیں کہتے کہ آپ مفتی صاحب سے پوچھ لیجئے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ اسے تو فرق معلوم نہیں ہے کہ حدیث میں اور فقہ میں کیا فرق ہے. اگر میں نے اس کو جواب نہیں دیا تو اس کے ذہن میں ایسا آئے گا کہ اتنے بڑے مولانا اور یہ مسئلہ معلوم نہیں. یہ بھی تکبر کی علامت ہے.
آخرت کا وبال لینا سہل معلوم ہوتا ہے, حالانکہ انکار کرنے میں کوئی سبکی کی بات نہ تھی. غلط بتانے میں جہالت آخرت کی جواب دہی سے غفلت اور تکبر کی علامت ہے. ضروری تنبیہ, ان مثالوں میں غور کرنے سے تکبر کا پتہ چل سکتا ہے, لیکن یہ بات نہایت ضروری ہے کہ اس طرح کا غور و فکر صرف اپنے بارے میں کرے اور خود کو متکبر جان کر زندگی بھر اس کے علاج کی طرف متوجہ ہو.
ایسا نہ ہو کہ جو مثالیں دی گئی ہیں تو مثال کے طور پر 5 مثالیں دی گئی ہیں. ایک مثال تاجر کی ہے, ایک مثال عالم کی ہے, ایک مثال مبلغ کی ہے, ایک مثال عورتوں کی ہے کہ عورتوں میں اگر یہ چیز پائی جائے تو تکبر کی علامت ہے, مبلغین میں اگر یہ چیز پائی جائے تو تکبر کی علامت ہے, علماء میں اگر یہ چیز پائی جائے تو تکبر کی علامت ہے, اور میں خود تاجر ہوں. تو تاجروں کے بارے میں جو بات یہاں کہی گئی ہے میں اس پہ غور نہیں کرتا اور یہ دیکھتا رہتا ہوں کہ یہ عالم ہے ان میں وہ چیز ہے, یہ عورتوں یہ عورت ہے اس میں یہ چیز ہے, یہ مبلغ ہے اس میں یہ چیز ہے کیا نہیں. یہ جو الگ الگ مثالیں دی ہیں اس میں ہر شخص اپنے سے تعلق رکھنے والی چیزیں اس میں غور کرے, باقی لوگوں پر نہیں. اس لیے کہ جو شخص خود کی ذات سے تعلق رکھنے والی جو چیزیں اس پہ غور نہیں کرتا اور دوسروں میں عیب نظر آئے یہ تو خود تکبر کی علامت ہے. یہ تو خود تکبر کی علامت ہے کہ دوسروں میں عیب تلاش کرتا ہے. تو یہ چیزیں اس لیے نہیں لکھی گئی ہیں کہ ان چیزوں کو پڑھ کر ہم دوسروں کا محاسبہ شروع کریں, یہ چیزیں اس لیے لکھی گئی کہ ہم خود کا محاسبہ کریں.
لیکن دوسروں کے بعد
مثال اگر ابھی کسی جگہ پر پلیگ عام ہو جائے, پلیگ وبا, اور ڈاکٹر یہ کہے کہ اس پلیگ کی چند علامتیں ہیں, اگر کسی کو چکر آتا ہو تو اسے فکر کرنی چاہیے, اگر کسی کو الٹی ہوتی ہو تو اسے فکر کرنی چاہیے, اگر کسی کو پیٹ میں درد ہوتا ہو تو اس کو فکر کرنی چاہیے. اب غور کیا تو ہمیں پتا چلا کہ ہمیں چکر آ رہے ہیں, بس اتنا کافی ہے, سمجھے. تو یہ جس کو چکر نظر آئیں گے تو وہ یہ تقریر سن کر کے یا ایسی تحریر پڑھ کر سیدھا ڈاکٹر کے پاس بھاگے گا, وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ پیٹ میں کس کو درد ہو رہا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ بھائی پیٹ میں کس کس کو درد ہو رہا ہے تاکہ میں ایسا کہہ سکوں کہ یہ بھی پلیگ میں مبتلا ہے. وہ یہ فکر نہیں کرتا کہ یہ معلوم کرے کہ بھائی الٹی کس کس کو ہو رہی ہے. اگر اسے کوئی الٹی کرتا ہوا نظر بھی آتا ہے نا تو اس کا یہ ذہن میں نہیں آئے گا کہ یہ بھی پلیگ میں مبتلا ہے. اسے تو اپنی ہی فکر ہے کہ مجھے چکر آ رہے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ مجھے پلیگ ہے, اس لیے مجھے جا کر کے اپنا علاج کرانا چاہیے. تو مجلس کے اندر بھی جو باتیں کہی جاتی ہیں تو جن چیزوں کا تعلق ہماری ذات سے نہیں ہے, دوسروں کی ذات سے, اس کی طرح توجہ نہیں کرنے کی. ہماری ذات سے اس کی طرح توجہ کرو, اس لیے کہ ہم مریض ہیں اور ہم اپنی اصلاح کو چاہتے ہیں. مثال کے طور پر بات ہو رہی ہے داڑھی کے بارے میں کہ شرعی داڑھی رکھنی چاہیے, شرعی داڑھی کی مقدار یہ ہے, جو داڑھی نہیں رکھتا اس کا یہ گناہ ہے, یہ وبال ہے. غیبت کی بھی بات ہو رہی ہے, نماز چھوڑنے کی بھی بات ہو رہی ہے. اب نماز ہماری زندگی میں ہے اور داڑھی بھی ہماری زندگی میں ہے, اب ہم غیبت کے مرض میں مبتلا ہیں تو غیبت کے مرض کے بارے میں ہم نہیں سوچتے کہ یار مجھے کچھ کرنا چاہیے غیبت کے بارے. ہم کیا سوچتے ہیں, اس کی داڑھی نہیں ہے یہ نماز میں نہیں آتا ہے, اس کی داڑھی نہیں ہے نماز میں نہیں آتا ہے. حالانکہ ہمیں اپنے مرض کو دیکھنا ہے, دوسروں کے مرض کو نہیں. اس لیے کہ جب ہم اصلاحی مجالس میں جاتے ہیں تو ہم بیمار ہوتے ہیں, ہم ڈاکٹر نہیں. مصلح جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ کس کس میں کیا مرض ہے, سمجھے. اور وہ مصلح جو ہوتا ہے نا, مصلح ڈاکٹر, ڈاکٹر وہ بھی دوسروں کے امراض کا علاج کرتے ہوئے, دوسروں کی بیماریوں کو ڈائیگنوسس کرتے ہوئے اپنی ذات سے کبھی غافل نہیں ہوتا. ذرا اسے اپنی بیماری کے بارے میں شبہ ہوتا ہے فوراً وہ اپنا چیکنگ کراتا ہے کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس جا کر. تو مقدم کیا ہے بھائی, سب سے پہلے کس کی فکر ہونی چاہیے, خود کی ذات کی, اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی. یہ شیطان کی طرف سے بہت بڑا یہ حربا ہے اس کا کہ ہمیں دوسروں کی فکر میں اتنا مشغول کر دیتا ہے کہ ہم اپنی ذات سے غافل ہو جاتے ہیں. اپنی ذات سے وہ غافل کر دیتا ہے, خود کی ذات سے. اور اب ہماری ذات سے ہم غافل ہیں, میں آپ لوگوں پر محنت کر رہا ہوں اور اپنی ذات سے غافل. اب اندر تکبر ہے, اندر کینہ ہے, اندر حسد ہے, اندر بخل ہے, اندر حب مال ہے, یہ سارے امراض ہیں. محنت کر رہا ہوں آپ لوگوں کے اوپر, تو آپ لوگوں کے اوپر یہ جو محنت کر رہا ہوں اس کے بارے میں شیطان ایسا باور کراتا ہے کہ رات دن لوگوں کے اوپر تو محنت کر رہا ہے, آخرت میں تو نجات ہو ہی جائے گی. حالانکہ مشکل ہے, اس لیے کہ یہ ساری محنت کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور دوسرے پلڑے میں وہ باطن کی ساری بیماریاں, تو وہ تو میں تو گیا, یہ میرا نقصان کر دیا. اور آپ لوگوں پر جو میری محنت ہے, زبان میں تاثیر اس وقت ہوگی اور آپ کے دلوں میں اثر اس وقت ہوگا جب میرا باطن ٹھیک ہوگا. تو میری محنت کے نتیجے میں نہ مجھے کچھ ملے گا, نہ جن پر میں محنت کر رہا ہوں ان کو کچھ ملے گا مجھ سے. اس لیے شیطان ہمیں غافل رکھتا ہے اپنی ذات سے. تو من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان. خود کو پہچانو, خود پہ نظر کرو, وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا. حکمت والے لوگ کیا کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کی طرف انگلی کرتے ہیں تین انگلیاں ہماری طرف ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر کسی کی طرف کسی عیب کی وجہ سے انگلی کرتے ہیں کہ یہ بہت غیبت کرتا ہے, وہ نماز نہیں پڑھتا, اس نے داڑھی نہیں رکھی ہے, تو جب آپ کسی کی طرف کسی ایک عیب کی وجہ سے انگلی اٹھاتے ہیں تو اللہ ہمیں کہتا ہے کہ تیری طرف تین انگلیاں ہیں, اگر تو اپنی زندگی پر غور کرے گا تو اس میں تجھے جتنے عیوب نظر آ رہے ہیں اس سے زیادہ تجھے اپنی زندگی میں عیوب نظر آئیں گے. اور یہ حقیقت ہے. ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ ابراہیم کے اندر 1000 عیب ہیں, فرض کر لیں ہم تھوڑی دیر کے لیے, اللہ ان کو بھی مجھے بھی ہم سب کو عیوب سے پاک رکھے, لیکن فرض کر لیتے ہیں کہ 1000 عیوب ہیں, اور فرض کر لیتے ہیں کہ میرے اندر صرف 10 ہیں, کتنا بڑا فرق ہے ایک ہزار اور دس میں. لیکن مجھے میرے دس کے دس عیب نظر آئیں گے, جبکہ ہو سکتا ہے کہ ابراہیم کے ہزار عیوب میں سے, 1000 فولٹس میں سے 995 میری آنکھوں سے چھپے رہے. کچھ عیب ایسے ہوں کہ جب وہ ٹاؤن میں جاتا ہے اس وقت کھلتے ہوں, میں وہاں جاتا نہیں. کچھ عیب ایسے ہوں جو پارک میں جائیں تو کھلتے ہیں, میں وہاں جاتا نہیں. کچھ عیب ایسے ہوں کہ ماں باپ کے سامنے ظاہر ہوتے ہوں, میں وہاں ہوتا نہیں. تو جتنے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں ان میں جتنے بھی عیب ہوں ان کے سارے عیب ہمیں نظر نہیں آتے, اس لیے کہ ہم 24 آورز ان کے ساتھ رہتے نہیں. ہمارے اپنے عیوب جو ہیں تو غسل خانے میں بھی ہمارا عیب ہے تو ہمیں نظر آتا ہے, بیت الخلا میں بھی عیب ہے تو ہمیں نظر آتا ہے, رات کے اندھیرے میں اگر کوئی عیب ہے تو ہمیں نظر آتا ہے. تو اس لیے نالج کے اعتبار سے ہر شخص کو اپنے اندر دوسروں کے بنسبت عیوب زیادہ نظر آئیں گے, بشرطے کہ وہ غور کرے. اسی لیے بہادر شاہ ظفر نے کیا کہا تھا, نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر, نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر. تمہیں اپنے حال کی خبر نہیں تھی, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے حال کی اس لیے خبر نہیں تھی کہ اپنی حالت پر غور ہی نہیں کرتے تھے. اپنی حالت پر کپڑے کے بارے میں غور کرتے ہیں تو پتا چل جاتا ہے کہ کپڑے میلے ہو گئے ہیں, مونچھ پر غور کرتے ہیں تو پتا چل جاتا ہے کہ تراشنے کی ضرورت ہے, ٹوپی پر غور کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ پھٹ گئی ہے, جوتے پر غور کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے, لیکن ہماری دینی اور روحانی حالت پر غور ہی نہیں کرتے. تو غور نہیں کریں گے تو بے خبر ہوگا. نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر, جب اپنی خبر ہی نہیں تھی, رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر, رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر. عیب شارٹ کمنگ اور فولڈ کو کہتے ہیں, اور ہنر خوبی کو کہتے ہیں. تو جب تک ہمیں اپنی خود کی حالت کا پتہ نہیں تھا اس وقت تک اس میں یہ ہے, اس میں یہ ہے, اس میں یہ ہے. اور آدمی اپنے عیوب سے اتنا بے خبر ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ خود میں جو مرض ہوتا ہے اسی مرض کے بارے میں دوسروں کی غیبت کرتا ہے کہ یار وہ عجیب آدمی ہے, ایسا کام کرتا ہے, حالانکہ وہ خود بھی کر رہا ہے اسے. اس لیے کہ غور نہیں کیا نا بھائی. اگر اس نے غور کیا ہوتا اور اپنا عیب اس نے دیکھا ہوا ہوتا تو اسے شرم آتی لوگوں کے سامنے کہنے میں. نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر, رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر, پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر. تو اپنی برائیوں پر کب نظر پڑی؟ جب فیصلہ کیا کہ خود کو بھی دیکھنا چاہیے. پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر, اپنی برائیوں پر جو نظر پڑی ہے. اس طرح کی کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور دل میں خیال آیا کہ اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے, تو چلو دیکھتے ہیں. تو غور کیا, محاسبہ کیا, تو پتہ چلا کہ اوہو, آج تک ابراہیم کی غیبت کرتے رہے کہ اس میں یہ ہے یہ ہے اور یہ ہے, بلال کی غیبت کرتے رہے کہ اس میں یہ ہے یہ ہے یہ ہے, آدم کی غیبت کرتے رہے کہ اس میں یہ ہے یہ ہے یہ ہے, تین 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 عیب نظر آ رہے تھے. اپنا محاسبہ کیا تو 10 عیب نظر آئے. اس لیے کہ تو بدی ہی چیز ہے کہ اپنے جتنے عیوب آپ کو نظر آئیں گے اتنے دوسروں کے نہیں. ایک شخص جو ہے وہ دو رکعت نماز پڑھ رہا ہے ریا کے ساتھ, تو آپ کو اس کی ریا نظر نہیں آتی, خود کی ریا فوراً نظر آ جائے گی. ایک شخص دو رکعت نماز پڑھ رہا ہے غفلت کے ساتھ, آپ کو اس کی غفلت نظر نہیں آتی, خود کی غفلت نظر آ جاتی. تو نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر, رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر, پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر. تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا, اپنے عیب پر جو نظر پڑی تو جہاں میں پھر کوئی برا ہی نہیں رہا, اسے کہ اپنے 50 عیب نظر آئے تو 50 کے مقابلے میں یہ 3 عیب والا اچھا لگنے لگا, کہہ رہے تو بہت اچھا آدمی ہے. یا یہ کہ اس کے 3 عیب جو ہیں وہ معمولی معمولی تھے اور اپنے 3 عیب بہت بڑے بڑے گناہ. اس لیے دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے بارے میں کسی چیز کا اعتقاد نہیں, کسی چیز کا اعتقاد نہیں, نہ علم کا اعتقاد, نہ تقوی کا اعتقاد, نہ بزرگی کا اعتقاد, نہ روحانی. اپنے بارے میں دیکھو کہتے ہیں اعتقاد صرف ایک ہی ہے, اپنے خالی ہونے کا اعتقاد ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, مجھے اعتقاد اپنے بارے میں. یہ لوگ تھے اپنی نظر دیکھتے, اپنے اوپر دیکھتے تھے, اپنی نظر, اپنے عیب پر نظر, اپنے عیوب کو ٹٹولتے تھے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم چونکہ عیوب کو دیکھتے نہیں, میں اگر مفتی صاحب سے کہوں کہ خیریت ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک ہیں, ذرا میری نبض دیکھ لو نا, تو ان کو کیا ہوگا کہ یار یہ میری مذاق کر رہا ہے, یا ایسا ہوگا کہ یہ بیچارے ناواقف ہیں اور مجھے ڈاکٹر سمجھ لیا. تو چلو یہ تو خوش ہوتا رہے کہ میں ڈاکٹر ہوں, لیکن مجھے تو پتا ہے کہ میں کیا ہوں. ہوگا نا ایسا, شرمندگی ہوگی کہ یار مجھے ڈاکٹر کہا سب کے سامنے. یہ کب ہوگا؟ جب مفتی صاحب اپنے اوپر نظر ڈالیں گے کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں, اور احساس ہوگا کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں. لیکن احساس یہ نہ ہو اور پھر میں کہوں کہ ڈاکٹر صاحب تو سمجھ میں ڈاکٹر ہوں. تو ہم نظر نہیں ڈالتے ہماری دینی حالت پر, اور ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ میں دینی اعتبار سے خالی ہوں. اس لیے ذرا کوئی ہمارے ساتھ مصافہ کر لیتا ہے, ذرا چوم لیتا ہے, ذرا حضرت کا لفظ بول دیتا, او ہو نفس پھول جاتا ہے. ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم واقعی حضرت ہی ہوں گے, اس لیے کہ ہم اپنے عیوب کو نہیں دیکھتے. اگر عیوب کو دیکھتے تو پوری دنیا ہمیں حضرت کہتی, اور ظاہر میں خندہ پیشانی سے سب سے ملاقات کر لیتے, لیکن اندر پتا ہوتا کہ ہم کہاں حضرت ہے, شرمندگی ہوتی, افسوس ہوتا اگر نظر ہوتی تو. تو ایسے شخص کو پوری دنیا بھی حضرت کہے تو حضرت کہنے سے وہ پھولے گا نہیں, حضرت کہنے سے اس میں کبر نہیں آئے گا, عجب نہیں آئے گا. لیکن غافل ہوگا اپنے عیوب سے تو غلطی میں پڑ جائے گا, اگر یہ بھی حضرت کہہ رہے ہیں, 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 یہ بھی حضرت کہہ رہے ہیں. حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک جگہ پر ایک گاؤں میں ایک صاحب آئے, ایک صاحب آئے تو پتا چلا کہ گاؤں میں ایک فونا سیٹھ صاحب جو ہے ان کا انتقال ہو گیا ہے, اور بہت بڑے آدمی تھے تو سب وہاں تعزیت میں. تو کہا کہ بھائی ہم بھی چلے جاتے ہیں تعزیت کرتے ہیں. تو جب وہ تعزیت کے لیے پہنچے تو لوگ رو رہے ہیں, سیٹھ صاحب کا انتقال ہو گیا ہے تو لوگ رو رہے ہیں, رو رہے ہیں لوگ, سیٹھ صاحب کا انتقال ہو گیا ہے, سمجھے. اور وہ یہ بھی وہاں جا کر کے بیٹھ گئے, اور بیٹھ کر انہوں نے کہا کہ بھائی سیٹھ صاحب کا جنازہ کہاں ہے؟ کسی سے پوچھا تو کہا کہ سیٹھ صاحب تو یہ بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں, سیٹھ صاحب بیٹھے ہوئے. اور دوسروں کے سیٹھ صاحب بھی بہت رو رہے ہیں کہ سیٹھ صاحب کا انتقال ہو گیا. ارے بھائی یہ عجیب بات, انہوں نے سوچا کہ سیٹھ صاحب زندہ ہے, سب میں بیٹھے ہوئے ہیں, سب لوگ سیٹھ صاحب کے مرنے کا پر رو رہے ہیں, اور سیٹھ صاحب خود بھی رو رہے ہیں کہ سیٹھ صاحب میرا انتقال ہو گیا. تو کسی سے پوچھا کہ سیٹھ صاحب اگر یہ ہیں تو سیٹھ صاحب انتقال کر گئے؟ تو کہا کہ ہمارے یہاں رسم یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی بیوی سیاہ لباس پہنتی ہے. تو آج صبح کسی نے سیٹھ صاحب کی بیوی کو دیکھا کہ سیاہ لباس پہنے ہوئے, تو سیاہ لباس دیکھ کر اس نے اعلان کر دیا کہ سیٹھ صاحب کا انتقال ہو گیا, سیٹھ صاحب کا انتقال ہو گیا, سیٹھ صاحب کا انتقال ہو گیا. تو کہا کہ یہ تعزیت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. کہا کہ چلو بھائی, گاؤں والوں کی عقل تو معلوم ہو گئی کہ سیٹھ صاحب زندہ ہے مگر بیوی کے سیاہ کپڑوں کو دیکھ کر سیٹھ صاحب کا انتقال ہو گیا. لیکن سیٹھ صاحب کو تو پوچھتے ہیں کہ ان کو کس چیز نے یہ باور کرایا کہ وہ بھی انتقال کر گئے ہیں. تو ذرا قریب گئی اور کہا کہ حضور, آپ تو اچھے بھلے زندہ ہیں، آپ کو ایسا احساس کیوں ہو رہا ہے کہ میں مر گیا ہوں؟ تو کیا مجھے تو پتا ہے کہ میں زندہ ہوں، لیکن ذہن میں شک یہ ہے کہ اتنے سارے لوگ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مر گیا ہوں تو کوئی تو بات ہوگی، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ میں زندہ ہوں، لیکن پورا گاؤں جب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سیٹ صاحب مر گئے ہیں تو کوئی تو بات ہوگی. تو حضرت مفتی رشید احمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ بیان کر کے یہ کہا ہے کہ ہمارا بھی یہی حال ہے، وہ سیٹ زندہ تھا لیکن سب کے کہنے کی وجہ سے اس نے یہ بیوقوفی کی کہ اپنے آپ کو اس نے مردہ سمجھ لیا. تو ہم بھی فاسق فاجر ہوتے ہیں لیکن دوسروں کے کہنے کی وجہ سے اپنے آپ کو ہم بزرگ سمجھ لیتے ہیں. ایک دوسرا قصہ بھی پہلے سنایا تھا، بہت پہلے، کہ ایک صاحب جو ہے وہ بکری خریدنے کے لیے گئے تو دو تین ٹھگ جو ہے انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو بہت عمدہ بکری ہے اور اس سے کسی طرح غصب کرنی چاہیے، لیکن اگر چوری کرتے ہیں، مار پیٹ کٹائی ہوتی ہے تو کیس کورٹ میں جائے گا، تو کہ طریقہ اچھا ہو. ٹھگ تھے دونوں، ٹھگنے میں ماہر تھے، تو تینوں نے مشورہ کر لیا. تینوں نے مشورہ کر لیا تو الگ الگ راستے کے اوپر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہو گئے. اب یہ بکری لیتے لیتے آ کر کے چلا تو کہا کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت عمدہ کتا ہے، بہت عمدہ کتا ہے، پہلے نے کہا. تو اسے تو یقین تھا کہ کتا نہیں ہے، میں تو مارکیٹ میں سے بکری لے کر کے آیا ہوں اور اپنے یقین پر بالکل مضبوط. تو کہا اندھا ہے تو، تجھے نظر نہیں آتا کہ بکری ہے؟ تو کہا اچھا ہوگی بکری، لیکن مجھے تو کتا ہی نظر آ رہا ہے. ان کو اطمینان تھا کہ ایسی بات نہیں ہے. تو ذرا آگے بڑھے، آگے بڑھے تو وہ دوسرا نکلا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت اچھا کتا ہے آپ کا. تو اب اس نے ڈانٹا لیکن ذرا نرمی آئی، اس لیے کہ اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ پہلے نے بھی کہا تھا کہ کتا ہے، دوسرے نے بھی کہا کہ کتا ہے، تو تھوڑی نرمی آئی کہ نہیں 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 بکری ہے، کتا نہیں ہے. اب ذرا اچھی طرح سے دیکھیے. تو اس نے کہا کہ مجھے تو کتا ہی نظر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے ہماری آنکھوں میں کوئی قصور ہو. اور وہ چلا گیا. اب یہ دوسری مرتبہ جب یہ ہوا تو ان کے دل میں شبہ پڑا، تو شبہ پڑا تو اس مرتبہ نرمی اختیار کی اور بے وقوف بننا نہیں چاہتے تھے، اس لیے اس کے چلے جانے کے بعد ذرا پیچھے مڑ کر دیکھا تو نظر تو بکری ہی آ رہی تھی، آنکھیں ذرا مل کر کے دیکھا تو نظر تو بکری ہی آ رہی تھی. اب تھوڑے شک میں بڑھ گئے اور تھوڑے آگے بڑھے، وہ تیسرا نکلا. تیسرا نکلا تو اس نے کہا کہ بہت عمدہ کتا ہے یہ تو. اب اس مرتبہ بالکل خاموش، رد عمل کچھ نہیں، اور ذرا آگے چپ چاپ چلتے رہے اور چلنے کے بعد پیچھے مڑ کر دیکھا بھی نہیں، یوں کر کے رسی چھوڑ دی. اور رسی اس لیے چھوڑی کہ بیگم نے مارکیٹ میں بکری خریدنے کے لیے بھیجا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بکری کی جگہ پہ کتا دے کر گھر پہنچ جاؤں اور بیگم کے سامنے شرمندگی ہو. تو دیکھو تھی تو بکری، نظر بھی بکری ہی آ رہی تھی، لیکن ایک شخص نے کہا کتا، دوسرے نے کہا کتا، تیسرے نے کہا کتا، تو بکری نظر آنے کے باوجود بھی مان لیا کہ کتا ہے. تو اسی طرح ہم لوگوں کا حال ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہماری حالت کچھ ولایت کی اور بزرگی کی نہیں ہے، لیکن پھر بھی سب ہمیں حضرت کہتے ہیں. کسی بزرگ نے حسن ظن رکھ کر کے ہمیں خلافت دے دی ہے، لوگ ہمیں احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، ہمارے پاس کوئی تحنیک کرانے کے لیے آتا ہے، کوئی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کہتا ہے، کوئی نکاح پڑھانے کے لیے کہتا ہے، کوئی اپنے گھر دعا کے لیے کہتا ہے کہ دعا کے لیے آؤ. تو بسے کوئی تو بات ہوگی، کوئی تو نظر تو آ رہا ہے کہ میں بزرگ، لیکن سب کہہ رہے ہیں. اب اپنے بارے میں بزرگی کا تصور ہو جاتا ہے. نہیں، آخری وقت تک، آخری وقت تک اپنے عیوب پر نظر رہے، اپنے عیوب پر نظر رہے، اپنے عیوب پر نظر رہے. اسی لیے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ موت کے وقت کیا کہتے ہیں؟ اصبحت من الدنیا راحلہ آج میں دنیا سے اب سفر کر کے جا رہا ہوں، ولی اخوانی مفارقہ اپنے ساتھیوں سے الگ ہو رہا ہوں، ولی کاسل منیت شاربہ اور موت کے جام کو پینے والا ہوں، لا ادری مجھے معلوم نہیں ہے، روحی تسیر الی الجنت فاہنئها او الی النار فاوزیها، مجھے معلوم نہیں کہ میں اپنی روح کو مبارکباد دوں یا روح کی تعزیت کروں، اس سے کہ پتہ ہی نہیں کہ جنت میں جا رہی ہے یا جہنم میں جا رہی ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ جیسے ایک صحابی رضی اللہ عنہ، مشکات شریف کی روایت ہے، موت کے وقت بہت کرب و بے چینی میں تھی اور رو رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ کیوں آپ اتنی زیادہ کرب و بے چینی محسوس کر رہے ہیں صحابی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے جب روحوں کو جمع کیا تو یوں کر کے ایک مٹھی میں روحوں کو پکڑ لیا اور یوں کر کے دوسری مٹھی میں روحوں کو پکڑ لیا، ساری روحیں دو مٹھیوں میں آ گئی، اور یہ فرمایا کہ ہاذہ للجنہ وہاذہ للنار، اس مٹھی میں جتنی روحیں ہیں وہ سب جنتی اور اس مٹھی میں جتنی روحیں ہیں وہ ساری جہنمی، کہ مجھے پتا نہیں کہ اس وقت میں کس ہاتھ میں تھا، مجھے ڈر لگ رہا ہے اے اپنے عیوب کہ بھئی میں تو امید بھی رکھنی ہے اللہ تعالی شانہ سے، اللہ تعالی کے فضل سے امید بھی رکھنی ہے، لیکن ڈرتے بھی رہنا ہے، اور اپنے عیوب کی ایک نوٹ بک بناؤ جس کے اندر اپنے بیماریاں، روحانی بیماریاں لکھی ہوئی ہوں، اور پھر ایک ایک کر کے اصلاح کرو، پیچھے پڑ جاؤ، پیچھے خود اپنے پیچھے پڑ جاؤ، اور اصلاح کرانے کے لیے اپنے شیخ کے بھی پیچھے پڑ جاؤ، شیخ کے بھی پیچھے پڑ جاؤ، شیخ کو ایسا محسوس ہو جائے کہ یہ ایک شخص ہے جو مجھے کام کا آدمی ملا ہے، یہ میرے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے، اسے اپنی اصلاح کی فکر ہے، پوری توجہ کر لے شیخ کے، ہاں یہ فکر مند ہے، یہ فکر مند ہے، یہ میرا مرید فکر مند ہے، شیخ کی توجہ ہماری طرف مبذول ہو جائے، بجائے مطلوب بن کر رہنے کے شیخ کے طالب ہو جاؤ، طالب یعنی شیخ کے طالب کا کیا مطلب، کہ میں اصلاح کا طالب ہوں اور اس کے لیے سبب شیخ ہے، اس لیے میں پیچھے پڑ جاؤں، ورنہ خلافت سے کچھ نہیں ہوتا، قبر میں کوئی نہیں پوچھے گا کہ آپ کس کے خلیفہ ہیں، قبر میں تعارف اس طرح نہیں ہوگا کہ یہ فلاں کی خلیفہ ہے، قبر میں یہ پوچھا جائے گا کہ ایمان لے کر آئے یا نہیں، ولایت لے کر آئے یا نہیں، تقوی لے کر آئے یا نہیں، روحانیت لے کر آئے یا نہیں، اچھے اعمال لے کر آئے یا نہیں، اس کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، اصلاح نفس کی فکر کی توفیق دے، بس اپنے عیوب پر نظر رکھو، اپنے عیوب پر نظر رکھو، لیکن عیوب پر نظر مایوسی کے ساتھ نہیں، جسے ایک مریض ہوتا ہے تو وہ نظر رکھتا ہے کہ مجھے آج تو آنکھوں میں بھی بہت درد ہے، مجھے ناک سے بھی خون بہہ رہا ہے، اور دانتوں میں بھی درد ہے، اور کمر بھی سٹیف ہو گئی ہے، تو یہ سب کچھ کیوں یاد رکھتا ہے، اس لیے یاد رکھتا ہے کہ یہ سب چیزیں مجھے ڈاکٹر کو بتانی ہے تاکہ مجھے شفا مل جائے، اس لیے نہیں کہ اوہ میں تو اب مر ہی جاؤں گا اس لیے کہ کل سے میری حالت بہت خراب ہو گئی، نہیں، امید رہے کہ نہیں مجھے شفا ملے گی. اور ایک جسمانی مریض کو اپنے جسمانی امراض سے شفا کی جتنی امید ہوتی ہے اس سے لاکھوں گنا زیادہ ایک روحانی مریض کو روحانی امراض سے شفا کی امید رکھنی چاہیے، اس لیے کہ جسمانی بیماریوں کے لیے ایسی کوئی دوا ہی پیدا نہیں ہوئی ہے کہ جو یقین کے ساتھ کہہ سکے کہ یہ شفا دے گی. پینیڈول سے مجھے سر میں درد ٹھیک ہو جائے گا، آپ کو نہیں ہوگا، مجھے ایک آئنمنٹ سے ایکزیما ٹھیک ہو جائے گا، آپ کو نہیں ہوگا، لیکن اللہ جل جلالہ وامن والہ نے تزکیہ کی دوا ایسی بنائی ہے جس میں 100% روحانی بیماریوں سے علاج کی گارنٹی ہے، اس لیے جتنی امید ہمیں رکھنی چاہیے. اور پھر طبیب وہ ہے ہمارا، شیخ تو ایک واسطہ ہے، طبیب تو اللہ ہے، اصل طبیب اللہ ہے، اصل اصلاح جو کرتا ہے وہ اللہ ہے، اصل تزکیہ کرتا ہے وہ اللہ ہے، اسی لیے دعا میں کیا کہا جاتا ہے، اللہم آتے نفسی تقواہ، اے اللہ میرے نفس کو تقوی کے نور سے منور کر، وزکیہ اور میرے نفس کا تزکیہ کر، کیوں، انت خیر من زکاہا، ان لوگوں میں سے جو میرے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں آپ بہترین تزکیہ کرنے والے ہیں، اس لیے
کہ دنیا میں جتنے لوگ تزکیہ کرنے والے مشائخ ہیں وہ تو مجازی تزکیہ کرنے والے ہیں, آپ حقیقی تزکیہ کرنے والے ہیں. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بھائی ہمارے کچھ